الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, عزیز ساتھیوں, محترم ماں اور بہنوں اور بچوں, سورۃ الحج کے تین رکوعوں پر کل گفتگو ہو چکی ہے. کل بالخصوص جو موضوع گفتگو رہا وہ ضعیف العقیدہ لوگوں کا معاملہ تھا کہ اطمینان قلب اور یقین کی دولت کے بغیر جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں. وہ ایک خدا کی چوکھٹ چھوڑ کر کئی اور آستانوں پر اپنے ماتھے رگڑتے ہیں اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ وہ خسارے کا شکار ہوتے ہیں, نامراد ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بات بھی آئی کہ جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے روگردانی اختیار کرتے ہیں گویا کہ وہ کائنات سے اپنا راستہ الگ کرتے ہیں, اور جو کائنات سے اپنا راستہ الگ کرے گا متصادم ہوگا کائنات کے ساتھ, جو ہم آہنگی اختیار نہیں کرے گا اس کی دنیاوی زندگی بھی چین کی نہیں ہوگی اور اخروی طور پر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی اس میں آ گئی تھی کل کہ سورج, چاند, ستارے, قمر, حجر, شجر, درخت, پہاڑ, انسان اور بہت سے وہ انسان جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں وہ بھی زندگی کے ایک دائرے میں جس میں ان کو اختیار نہیں وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں. کافر اور مسلم سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن مسلمان اپنی آمادگی کے ساتھ اطاعت کرتا ہے اور کافر بعض دائرے میں اللہ کی اطاعت کرنے پر مجبور ہے. مثلا اس کی آنکھ, اس کا کان, اس کی زبان, اس کے ذمے جو کام دیا گیا ہے اس کام سے آگے وہ آنکھ کام نہیں کر سکتی. دیکھنے کا کام آنکھ کے سپرد ہے تو آنکھ وہی کام کرے گی, لہذا آنکھ اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے. کافر بھی زندگی کے ایک دائرے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں. ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ تم اپنے اختیاری دائرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر ہو جاؤ. اس پر کل گفتگو چل رہی تھی اور ختم ہوئی. اس کے بعد جو مخاصمت, جو جھگڑا, جو مناظرہ, جو مجادلہ چل رہا تھا پچھلے دو تین رکوع میں وہ گفتگو کی شکل میں, اس کے بعد عملی شکل میں کفار مشرکین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکے سے نکال دیا تھا. تو اب ان پر تنقید کی جا رہی ہے, انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ کام بہت ہی گھناؤنا کام ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکے سے اور حرم سے نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا وہ اب باتیں آ رہی ہیں ایک ترتیب کے ساتھ. میں انشاءاللہ اسے نکات وائز بیان کروں گا, اس لیے کہ آج جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں ایک پیچیدگی یہ ہے سمجھنے میں, بالخصوص کہ مخاطبین بار بار بدلتے ہیں اور دو رکوع کے اندر حج, مناسک کے حج اور قربانی کے مسائل آئے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے اس کی سمجھنے میں کہ کون اس کے مخاطبین ہیں. کبھی ابراہیم علیہ السلام مخاطب ہیں, کبھی کفار و مشرکین عرب کے مخاطب ہیں, بیچ میں مسلمان مخاطب ہوتے ہیں, پھر جو ہے کلام کا رخ پھر جاتا ہے عرب کے مشرکین کی طرف. اس میں اگر ہم کلیئرلی ڈیفائن کر لیں کہ یہاں کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے, ورنہ ان دو رکوع کو آپ ایسے ہی سرسری طور پر ترجمہ پڑھیں گے تو بات واضح نہیں ہو پائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کر کے کعبۃ اللہ کے تعمیر کا جو حکم دیا تھا اس میں جو مقاصد تھے اس مقاصد کی تم نے آبرو مٹا دی, اس مقصد ہی کو تم نے نیست و نابود کر دیا. کفار و مشرکین کو خطاب ہے یہاں. اب آئینہ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے, دیکھو اس میں اپنا چہرہ. ابراہیم اس مقصد کے لیے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور تم نے اس گھر کا کیا مقصد استعمال کیا ہے دیکھ لو, گویا کہ آئینہ اب ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اس میں چار نکات آ رہے ہیں. پہلی بات, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے جب اس مقام کا تعین فرما رہا تھا جہاں بیت اللہ کی تعمیر ہونی ہے مکان البیت یعنی اللہ تعالیٰ کا جو گھر مسجد حرام کی جہاں تعمیر ہونی ہے اس کے اسپاٹ کا جب سلیکشن ہو رہا تھا، لوکیشن جو ڈیفائن ہو رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی ہدایت فرما رہا تھا کہ جہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونی ہے، تو اس وقت حضرت ابراہیم پر چار باتیں بتائی گئیں، چار باتوں کا القاء کیا گیا، وحی کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ چار مقاصد ہوں گے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے. نمبر یہ کہ اللہ تشرک بھی شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گھر بنایا جا رہا ہے، بیت اللہ کی جو تعمیر ہو رہی ہے، یہ آئندہ قیامت تک رہتی دنیا تک توحید کا مرکز ہوگا، شرک کی گنجائش نہیں ہوگی. دنیا میں شرک کا چلن ختم ہونا چاہیے، اور شرک کے خاتمے کے لیے اور توحید کو اثرن و قائم کرنے اور رہتی دنیا تک توحید کا ایک مرکز قائم ہونا چاہیے، تاکہ لوگ توحید کی طرف آتے رہیں، رجوع کرتے رہیں. ایک پیوٹل سینٹر جسے کہا جاتا ہے، وہ پیوٹل سینٹر کی تعمیر کا حکم دیا گیا. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ شرک کی نفی اور توحید کا ایک مرکز بنایا جا رہا ہے، یہ توحید کا مرکز. دیکھیں یہ آئینہ ہے سامنے، کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے، کہ توحید کا مرکز بنایا تھا ابراہیم نے، تم نے اسے بت کدا بنا دیا، تم نے اسے صنم کدا بنا دیا. وہ ایک آئینہ رکھ دیا. پہلا نقطہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر اس لیے کی تاکہ رہتی دنیا تک توحید کا ایک مرکز، زندہ مرکز قائم رہے. نمبر دو، وہ تحقیر بائی الطائفین والقائمین والرکع السجود. یہی بات سورہ بقرہ میں یوں کہی گئی کہ تحیر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہاں تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ بات آ گئی. دوسرا نقطہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا یہ ہے کہ جہاں لوگ آئیں گے قیام کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، زیارت کے لیے، دنیا بھر کے لوگ آئیں گے. دیکھیں حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں جہاں کوئی مطلب آبادی نہیں، بے آب و گیا آبادی میں آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی دھارت بنا رہا ہے کہ آپ جو کعبہ تعمیر کریں گے وہ کعبہ پوری دنیا کا مرکز ہوگا، اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، عبادت کے لیے، قیام کے لیے، رکوع کے لیے، اعتکاف کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اس وقت آپ کو گویا کہ بشارت دی گئی کہ آپ یہ کام جاری رکھیے. تو دوسرا کام یہ ہے کہ بیت اللہ کو آنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا، گندگی سے اسے پاک صاف رکھنا. ظاہری گندگی بھی نہیں ہونا چاہیے حرام کے اندر، مسجد حرام کے اندر، باطنی گندگی بھی نہیں ہو، باقی صفائی کا بھی اہتمام ہو. اور یہ بت، یہ صنم اور یہ ساری جو گندگیاں تم نے ایجاد کر رکھی ہیں، اور ننگے طواف کرنا، تالیاں پیٹنا، اور مکافات، سورہ اعراف میں حافظ صاحب نے پڑھا اس کو کہ ان کی جو عبادتیں تھیں، ان کا جو حج تھا، وہ کعبۃ اللہ کے ننگے طواف کرنا، تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، یہ گندگیوں سے پاک کرنا، گھر کو اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک رکھو، نمبر دو، حکم نمبر دو. نمبر تین، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. کہا کہ تم اذن عام دے دو، اذان دے دو، لوگوں کو پکارو اور حج کی منادی کرا دو لوگوں کے درمیان. اس کی تفصیلات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ میں کیسے جو ہے اعلان کروں، ندا کروں، جبکہ یہاں کوئی آبادی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اعلان کرو، قیامت تک لوگ آپ کے اعلان کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دوڑے چلے آئیں گے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے. تو تیسری بات یہ کہی گئی کہ تم پکارو اور اذان دے دو، لوگ جو اس گھر کی طرف آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ قرآن نے کہا کہ ایک تو یہ بات بتائی کہ لوگ پیادے چل کر اور لاغر اونٹنیوں میں، یعنی دور دراز کا سفر کرنے کے نتیجے میں اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی. یہ گویا کہ شوق کا، رغبت کا، فارفتگی کا اظہار ہے کہ ایسے ایسی اونٹنیوں میں لوگ سفر کر کے آئیں گے جو اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی، لیکن لوگوں کو بیت اللہ سے اتنی محبت ہوگی، دور دراز سے وہ پیدل بھی آئیں گے، سوار میں بھی آئیں گے، جس طریقے سے بھی ممکن ہو لوگ اس گھر کی طرف آئیں گے. اس کے لیے تم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو. جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ کہ لیشہدوا منافع، تاکہ لوگ آئیں اور اللہ تعالیٰ نے جو منافع، جو فائدے کعبۃ اللہ میں رکھے ہیں، حج کے موسم میں جو رکھے ہیں، حج کی عبادت میں جو فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، وہ فوائد لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں. یہ تیسرا نقطہ ہے. پہلا نقطہ توحید کا مرکز ہو، دوسرا نقطہ یہ کہ کعبۃ اللہ کو گندگی سے پاک صاف رکھا جائے، تیسرا نقطہ یہ کہ لوگ حج کے لیے آئیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، اور جب آئیں گے لوگ تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں فوائد. کیا فوائد؟ ہر زمانے میں اس کے فوائد بڑھتے چلے گئے، لوگ دیکھتے چلے گئے. جب عرب کے قریش وہاں مقیم تھے، تو عرب کے قریش کو کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کی عربیت باقی رہی، ان کی زبان عربی باقی رہی، ان کی آئیڈینٹی باقی رہی، ورنہ وہ قبائلی زندگی میں گم ہو جا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عربیت کو، ان کی قبائلی زندگی میں گم ہونے سے بچایا، ان کی زبان کو باقی رکھا، ان کی تہذیب کو باقی رکھا، آئیڈینٹی کو باقی رکھا. کعبۃ اللہ کا ایک فائدہ ان کے لیے. کعبۃ اللہ کا دوسرا فائدہ سرداران قریش مکے کے لوگوں کے لیے دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جہاں ہر طرف جنگ و جدال ہوا کرتے تھے اور کہیں امن و امان کا نام نہیں ہوتا تھا، کم سے کم جاہلیت کے زمانے میں بھی 4 مہینے حرمت کے مہینے تھے جس میں قریش کو امن نصیب ہوتا تھا. یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ قریش کے لوگوں کے لیے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں تھا. یہ سب گنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے تاکہ ان کے سامنے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے نتیجے میں تم کو جو فوائد دیے تھے ان فوائد کو تم نے سمیٹ لیا، لیکن مقاصد کی آبرو مٹا دی تم نے، مقاصد کو ملیمیٹ کر دیا، صرف تم نے فائدے سمیٹ لیے. اس لیے آگے کی آیت میں آئے گی کہ یہ گویا کہ کافر لوگ ہیں، یعنی یہ کہ ناشکرے لوگ ہیں. تیسرا فائدہ یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 14 ہٹ نصیب کی تھی. سارے عرب میں جہاں جہاں بھی وہ سفر کے لیے جاتے تھے، ملک شام کی طرف، ملک یمن کی طرف، جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کی عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی لوگ ہیں. اس لیے یہ بھی منافع ہے ان کے لیے بیت اللہ کے تولیت میں، یہ سب ان کے فوائد تھے، یہ ان کے منافع ہیں. اور حج کے زمانے میں جو لوگ آتے تھے حج کے لیے ان کے لیے یہ فوائد تھے کہ وہاں دنیا بھر کے ساز و سامان آتے تھے، پھل اور میوے اور یہ اور وہ ساری چیزیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اس دعا کی برکت سے دنیا بھر کے ساز و سامان دنیا کے کھینچ کر چلے آتے تھے. اور اللہ تعالیٰ حج کے ذریعے یہ بات ثابت فرما رہا ہے کہ رہبانیت اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ عبادت کے لیے لوگ آئیں تو دنیا بھی ان کو ملے، ساز و سامان بھی لے کر جائیں، سبزی ترکاری پھل پھول جو بھی اس زمانے میں عرب میں کعبۃ اللہ کے آس پاس میں ملتے تھے ان سب کو سمیٹ کر جائیں. دین اور دنیا کی بہم آمیزی یہ گویا کہ اسلام کے نزدیک مطلوب ہے. یہ چوتھا فائدہ ہے. اس کے بعد اس زمانے کے جو فوائد لوگوں نے بیان کیے ہیں، جیفری لائن ایک بہت بڑی ہستی، ایک بڑی شخصیت جن کا میں نے گزشتہ سال بھی ذکر کیا ہے، یہ 9 مسلم ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا. ان کی ایک معرفۃ العرا کتاب ہے اسٹرگلنگ ٹو سرنڈر، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، بڑا عجیب نقطہ ہے، سارے جو فرائض ہیں اسلام کے عبادات ہیں ان سب عبادتوں میں ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ پایا جاتا ہے. انہوں نے یہ لکھا، ان کا خاص نقطہ ہے. مثلاً نماز ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کلاس میں لیکچر دے رہے تھے، ان کے کسی دوست نے، ان کے شاگرد نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے تو اسلام قبول کر لیا، اسلام کی ساری بات سمجھ میں آتی ہے لیکن نماز مجھے وہ سمجھ میں نہیں آئی. کیوں؟ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی جب عبادت کرے تو روحانی ترقی اور بلندی کی پرواز جب کرتا ہے تو اس وقت اسے تنہائی ملنی چاہیے، لیکن نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صف در صف کھڑتے ہیں اور رکوع میں جاتے ہوئے ایک آدمی کی کوہنی لگتی ہے، سجدے میں جاتے ہوئے پیچھے والے کا سر لگتا ہے. یہ جو کیفیت ہے جس سے روح کے اندر اطمینان پیدا نہیں ہوتا. ایک شاگرد نے اعتراض کیا تو جیفری لائن نے کہا کہ اسلام کے ساری عبادتوں میں ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ ہے، انسانیت کی خیر خواہی اور انسانیت نواز مذہب ہے اسلام. تو انہوں نے بتایا کہ نماز میں یہی چاہا جاتا ہے کہ تم روحانی ترقی کرو اور روحانی منزلیں طے کرتے ہوئے جب بلند منزل پر پہنچ جاؤ تب بھی اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے مسلمان کو نہ بھولو. اس لیے اس کی جب ٹکر لگتی ہے، کونی لگتی ہے، تب تمہیں یاد آتا ہے کہ تم روحانی پرواز کے دوران بھی اپنے ساتھیوں کو، اپنے انسانوں کو نہیں بھول پاتے. اسلام کی ایک ایک عبادت میں انسانیت نوازی ہے. حج کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، وہ جب حج پر گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ دنیا بھر کے لوگ میدان عرفات میں، مزدلفہ میں جو لوگ مختلف زبان بولنے والے کھڑے ہوئے، مذہب کے لیے کمٹمنٹ اور انسانیت کی جو خدمت ہے وہاں، ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے سے پیار، حالانکہ نہ لوگ زبان جانتے، نسل جانتے، نہ آگے جانتے، نہ پیچھے جانتے، کچھ نہیں، لیکن جو یگانگت، جو محبت، جو الفت، جو بھائی چارہ کی جو پیدا ہوتی ہے حج کے زمانے میں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی عبادت کا تصور نہیں کر سکتے کسی مذہب کے اندر جہاں یونیورسل بردرہڈ کا کانسیپٹ اتنی گہرائی کے ساتھ پایا جاتا ہو. یہ جیفری لائن کا تصور ہے کہ عبادتوں میں، ہر عبادت میں گویا کہ انسانیت نوازی، انسانیت کی پائی جاتی ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے، جیسے قرآن نے کہا لیے شہدو منافع، تاکہ لوگ منافع دیکھیں. حج کے جو منافع ہیں اس میں سے ایک نفع یہ ہے. مالکم ایکس ایک شخصیت ہے امریکہ کے، بلیک امریکنز کے وہ سردار، اور امریکہ میں جتنے مسلمان ہیں اس میں 1/3 مسلمان جو ہیں ان کے فالوئرس ہیں، بہت بڑی آبادی ان کو مانتی ہے مالکم ایکس. جب وہ پہلی مرتبہ حج کو گئے وہ بھی کنورٹ ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کعبۃ اللہ اور اس کے آس پاس میں جو وحدت ہے، وحدت الہ کی وجہ سے ایک خدا پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خدا اور ان کا ایک مرکز ہونے کے نتیجے میں، وحدت الہ کے نتیجے میں وحدت بنی آدم کا جو تصور اسلام دیتا ہے، کاش کہ امریکہ کے لوگ جانتے. جہاں بلیک اور وائٹ امریکن کے درمیان تفریق اور ان کے قوانین میں تفریق، ان کے ساتھ اونچ امید کا جو معاملہ کیا جاتا ہے، کاش امریکہ کے حکمران حج کا موسم دیکھتے اور حج کے اندر وحدت بنی آدم کا اگر وہ منظر دیکھتے تو کاش آج امریکہ ایسا ظلم نہیں کرتا کالے امریکن پر. ان کا مشاہدہ ہے. لیشہدو قرآن کہتا ہے لوگ دیکھیں اپنی سر کی آنکھوں سے, آپ جائیں تو آپ ایک مشاہدہ کریں گے, میں جاؤں تو میں ایک مشاہدہ کروں گا. مشاہدے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن نفع ہی نفع ہے. حج کے زمانے میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حج کا قیام کعبۃ اللہ کی تعمیر اس لیے ہے تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے منافع دیکھیں, فوائد دیکھیں. انسانیت کے لیے ہم نے حج بیت اللہ میں بہت ہی فوائد رکھے ہیں. یہ گویا کہ تیسرا مقصد ہے تعمیر کا. چوتھا مقصد یہ ہے کہ ویذکر اسم اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو جانور عطا کیے ہیں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے, ذبح کیا جائے ان کو, اور جانوروں کو ذبح کر کے فقیر لوگ, مشکل زدہ لوگ, پریشانی میں ملوث لوگ, ان سب کے کھانے کا انتظام ہو. یہ بھی خیر خواہی انسانیت نوازی ہے. حج کے ایک اسپیکٹ میں سے ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کے گوشت سے تم بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ, غریب لوگوں کو, فقیر لوگوں کو کھلاؤ. فی ایام معلومات, کچھ دنوں کے حج کے دن ہیں, ان دنوں میں لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کریں جانوروں کو. یہ گویا کہ چار مقاصد تھے. چار مقاصد کو سامنے رکھا گیا. حضرت ابراہیم پر جو القاء ہوا, جو وحی ہوئی, جو بات ان کو بتائی گئی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران, یہ چار باتیں تھیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو گویا کہ مخاطب کیا گیا. اب مخاطب ان بدل گئے. یہ حضرت ابراہیم کو کعبے کی تعمیر کے دوران وحی کی گئی آیتیں سمجھیے. اس کے بعد اب جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں مخاطبین بدل گئے. اس میں مخاطبین ہیں کفار و مشرکین عرب کے. ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم سے یہ کہا تھا کہ حج بیت اللہ کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کریں, لوگ آئیں گے, قربانی دیں گے, منافع دیکھیں گے, گوشت خود کھائیں گے, دوسروں کو کھلائیں گے, لیکن تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اب ان کے جرائم گنائے جا رہے ہیں. ان کا جرم نمبر ایک یہ ہے کہ اس پر بہت تفصیل سے گفتگو سورہ انعام میں بھی ہوئی ہے, سورہ مائدہ میں بھی ہوئی ہے. شاید آپ لوگوں کو یاد نہ ہو, انعام میں اور مائدہ میں یہ بات آ گئی ہے جس کا یہاں ذکر ہے. وہ یہ ہے کہ ذالک وما یعظم حرمات اللہ فهو خیر اللہ عند ربی واحلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ٹہرائی ہوئی حرمتیں ہیں, اس کا خیال رکھو. اگر تم اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا, اس کے شعائر کا, اس کی پاسبانی کرو گے, اس کا احترام کرو گے, تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ, اللہ تعالیٰ نے سارے جانور تمہارے لیے حلال کیے, اِلَّا مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ, سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے, جن کو جو تمہیں بتلائی جا چکی ہے. وہ حرمت کی لسٹ, وہ فہرست ہے جو سورہ مائدہ میں بھی آ گئی ہے, سورہ انعام میں بھی اور باقی سورتوں میں بھی ہے. سور کا گوشت حرام ہے, خون حرام ہے, اور فلاں حرام ہے, فلاں حرام ہے, یہ باتیں آ گئی ہیں. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ کیا کہ صائبہ, بحیرہ, سام, وسیلہ, مختلف یہ نام انہوں نے رکھے تھے. مطلب یہ کہ بعض جانوروں کو انہوں نے کان کاٹ کر بھگوان کے نام پر دان دے دیا. بعض جانوروں کے بارے میں تصور کیا کہ یہ اگر یہ جانور, یہ ماتا جانور اگر پہلی مرتبہ نر جنے تو اس کا نر کو کھانا صرف مردوں کے لیے جائز ہے, عورتیں نہیں کھا سکیں گی. کوئی اونٹ اگر وہ پوتا جن دے اور اس کا پوتا سواری کے قابل ہو جائے تو اس اونٹ کو محترم اور مقدس مان کر اسے خدا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسی پتہ نہیں کیا کیا بدعتیں ان لوگوں نے ایجاد کر رکھی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے ان چار کاموں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا, جس میں جانوروں کو قربان کرنا اور اس سے تم بھی کھانا, دوسروں بھی کھلانا. لیکن تم نے کیا کر لیا؟ تم نے یہ کیا کہ جانوروں کے بارے میں بعض کو اپنے آپ سے حرام کر لیا, بعض کو اپنے وہم و گمان کی بنیاد پر, اپنی بدعتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو تم نے حرام ٹھہرا لیا. یہ تمہارا کا معاملہ ہے. گویا کہ ان کے قرار داد جرم, ان کے جو چارج, جو جرائم ہیں, اس کا چارج شیٹ پیش کیا جا رہا ہے. نمبر تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ تحقیر بعید علی طائفین, میرے گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے گھر کو پاک صاف رکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا. تم نے کیا کیا؟ اس گھر کو گندگی سے بھر دیا. من الاوثان, بتوں سے تم نے اسے بھر دیا اس گھر کو. یہ تمہارا جرم ہے. تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہو اور تمہیں اس بات پر زام ہے کہ ان کی اولاد ہو اور ان کی نسل کے لوگ ہو, تمہیں اس بات پر بڑا زام ہے. لیکن دیکھو حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا گھر کو پاک صاف رکھنے کے لیے اور تم نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو گندا کیا. کس سے گندا کیا؟ من الاوثان, بتوں سے گندا کیا. اور پھر اس پر تم دلائل لانے لگے, اس پر تم دلائل لا کر گھڑنے لگے. اس نے فرمایا واجتنب قول الزور, جھوٹی بات سے بھی تم پناہ مانگو, جھوٹی بات سے بھی تم اجتناب کرو. یہ جو کہتے ہو کہ یہ بت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے, یہ فرشتے ہیں, یہ ہمارے شفیع ہیں, فلاں فلاں بزرگوں کے بارے میں تم نے یہ تصور ایجاد کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں, تو قول الزور, یہ جھوٹی بات ہے, اللہ تعالیٰ پر تہمت ہے, یہ بہتان ہے اللہ تعالیٰ پر. اجتنب, بچو, بتوں کی گندگی سے بھی بچو, جھوٹ کی گندگی سے بھی بچو. حضرت ابراہیم نے اس کام کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر نہیں کی, تم نے یہ طریقہ ایجاد کر لیا. حنفاء للہ غیر مشرکین, اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا تھا کہ شرک کے خلاف توحید کا ایک مرکز قائم کرو, تم شرک کی گندگی میں ملوث ہو گئے تو کہا ہونا پا اللہ اللہ کے لیے ایک سو ہو جاؤ اور مشرکوں میں سے نہ بنو. کیوں؟ جو شرک کرے گا, نقطہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا آپ اگر نوٹ کریں گے, چار نقطے بیان کیے گئے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے. اس کے بعد اس تعمیر کے مقاصد کو انہوں نے جیسے ملیمیٹ کیا اور جیسے ان مقاصد کو کی آبرو لوٹی انہوں نے, اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم نے جو شرک کے خلاف گھر بنایا تم نے اس میں شرک شروع کر دیا, حضرت ابراہیم نے پاک صاف گھر بنایا تو تم نے اس کے اندر بتیں رکھ دی, حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد یہ قرار دیا کہ جانوروں کو ذبح کیا جائے کھائیں اور خود کھلائیں, تم نے بعض جانوروں کو اپنے طور سے حرام ٹھہرا لیا. یہ سارے جرائم گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے, شرک کا رویہ چھوڑو. کیوں؟ جو شرک اختیار کرتا ہے ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح. شرک کرنے والا کی مثال, بہت پیاری مثال. چھ سال پہلے شاید یاد نہ ہو, چھ سال پہلے جب پہلا رمضان ختم ہوا تو اس وقت ہم نے قرآن مجید کے انداز بیان پر آخری دن گفتگو کی تھی. اس میں ایک بات آئی کہ قرآن جو ہے وہ غیر مرئی چیزیں, فلسفے کی چیزیں, عقیدے کی باتوں کو تجسیم کی شکل میں پرسانیفائی کر کے اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے. یہ قرآن کا کمال ہے, پرسانیفائی کر دینا فکری باتوں کو جو ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتی ہیں, ان باتوں کو اللہ تعالیٰ جسم دے کر تجسیم کی شکل میں بیان کر دیتا ہے. شرک کی تجسیم یہ ہے, شرک کی مثال یوں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. جیسے ہی آسمان سے گرا اس کی دو نتیجے ہوئے, اس کی دو درگت ہوئی. یا تو یہ کہ شکاری پرندے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں, اس کے چتھیڑے بکھیر دیتے ہیں اور اسے نوچ کر اس کا تکہ بوٹی کر دیتے ہیں, یا تو شکاری پرندے اس پر اچک لیں گے. جو آسمان محفوظ آسمان سے جس نے ہاتھ چھوڑا وہ آسمان سے گرا, جیسے ہی وہ گرا تو اس پر شکاری پرندے آ جاتے ہیں اور اسے اچک لیتے ہیں, اس کا تکہ بوٹی کر کے نیست و نابود کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے, یا پھر یہ کہا کہ تیز و تند بادے مخالف اور ہوائیں اور آندھیاں اس کو اڑا کر لے جاتی ہیں اور کسی امیر وادی میں گرا دیتے ہیں جہاں وہ جا کر نیست و نابود ہو جاتا ہے. شرک کرنے والے کی مثال آسمان سے گرا تو دو اس کا انجام ہوا, یا تو یہ کہ شکاری پرندوں نے اسے نوچ لیا, ٹکا بوٹی کر دیا, یا تو ہواؤں نے اسے اڑا کر لے جا کر کسی غار کے اندر پھینک دیا. اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ آسمان سے مراد فطرت ہے, آسمان سے مراد فطرت ہے. جو آدمی توحید کا علم بردار ہے وہ گویا کہ فطرت کے ساتھ چلتا ہے, اور جس نے شرک کیا اس نے گویا کہ اپنی فطرت کے ساتھ لڑائی شروع کی. اور جب آدمی فطرت سے لڑائی شروع کرتا ہے اور فطرت کی راہ سے نکلتا ہے تو اس کا دو انجام ہوتا ہے, یا تو شرک کرنے والے کو شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور اسے گمراہی کی طرف لے چلتے ہیں اور اس کی فطرت کو بگاڑ کر مست کر کے رکھ دیتے ہیں, جس طرح سے شکاری پرندے گرنے والے انسان کو اچک لیتے ہیں اس طرح سے شیطان اچک لیتا ہے اور توحید کے راستے اسے دور بھٹکا دیتا ہے. یا تو یہ انجام ہوتا ہے. دوسرا انجام, جیسے تیز و تند آندھیاں اسے لے جا کر کسی غار میں ڈھکیل دیتی ہیں, اسی طرح اس کے جذبات, اس کی خواہشات نفس, اس کے اندھی خواہش, اس کے جذبات جس کے پیچھے وحی کا کوئی تصور نہیں, جس کے پیچھے ہدایت نہیں, آدمی اپنے نفس پرستی کا شکار ہوتا ہے اور جا کر وہ جہنم کے کھڈ میں گر جاتا ہے. جو شرک کرتا ہے وہ فطرت کے خلاف چلتا ہے, جو فطرت کے خلاف چلتا ہے یا تو شیطان اسے اچک لیتا ہے یا تو وہ نفس کا غلام بن جاتا ہے, دو میں سے ایک ہوتا ہے. قرآن نے کیسی پیاری مثال دی, کتنی پیاری مثال, جسم کو گرتے ہوئے بتا دیا, منظر کھینچ دیا, پرندے آ کر اچک رہے ہیں اس کا منظر کھینچا, یا تیز و تند ہواؤں نے لے جا کر اسے کسی امیر وادی نے گرا دیا, وہ ایک شرک کرنے کا برا انجام یہی ہوگا. تو قرآن نے کہا کہ بچو اس سے. حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا ہم نے کہ شرک سے بچیں اور توحید کا مرکز قائم کریں, تم نے یہ اور یہ اور یہ جرائم کیے, اب تم کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ, نفع اللہ غیر مشرکین بھی, اور شرک کا رویہ ترک کرو. ومن یشرک باللہ, جو شرک کا رویہ اختیار کرے گا, فکأنما خر من السماء, آسمان سے گرا اور اس پر شکاری پرندے آ گئے اور اسے اچک لیا, یا تو تیز و تند ہواؤں نے اسے لے جا کر کسی دور دراز وادی میں پھینک دیا. ذالک, یہ تھے وہ مقاصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا اور ان سب کا تم نے نیست و نابود کیا. اس کے بعد فرمایا ومائی عظیم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے شعائر, اس کی عظیم چیزیں, اس کے جو سمبلس ہیں, مذہبی جو سمبلس ہیں, اسپرچل جو سمبلس ہیں, اس کا جس نے احترام کیا اور وہ اس کے لیے فائدہ ہے. فإنها من تقوى القلوب, فإنها من تقوى القلوب, قلب کے تقوی سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں. آدمی ظاہری ڈھونگ تو رچا سکتا ہے کسی کے احترام میں اور کسی کے تقدس میں, لیکن اللہ تعالیٰ ظاہری ڈھونگ کو نہیں دیکھتا. تمہارے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ کی باتوں کے لیے کتنا احترام کا جذبہ پایا جاتا ہے, یہ ہے اصل میں مطلوب. اس کے بعد ایک اضافی آیت جو پورے مضمون سے الگ ہے, ایک اضافی آیت اس کے ساتھ ایک اپینڈکس کی طرح ایڈ کیا گیا, وہ یہ کہ لکم فیہا منافی الی اجل مسمی ثم محلھا الی البیت العتیق. قرآن نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو قربان کرنے کا جو حکم دیا اور انہوں نے جو سنت جاری کی, تو جانوروں کو قربان کر کے تم بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. لوگ اس زمانے میں ہدی جسے کہا جاتا ہے یعنی پٹے ڈال کر جانوروں کی گردن پر دور دراز سے لے آتے تھے تاکہ حج کے مناسب ادا کرنے کے بعد حج کے اختتام پر اس جانور کو ذبح کیا جائے. اس جانور کے سلسلے میں مشرکانہ رسوم میں سے ایک رسم یہ بھی کہ لوگ لے آتے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. ایک مرتبہ ایک آدمی بہت دور سے چلا آ رہا تھا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے بھائی اونٹ تمہارے پاس موجود ہے تم اس پر سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا کہ اس اونٹ کو میں نے نظر مان لیا, اسے قربان کرنا ہے, قربانی دینی ہے حج کے بعد, اس لیے میں اس اونٹ کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. تو اللہ کے رسول نے اسے ڈانٹا کہا کہ یہ گویا کہ کوئی صحیح یہ نہیں ہے, نیکی نہیں ہے, نیکی اس معاملے میں نہیں ہے کہ اس جانور کو تم چھوڑ دو. اس جانور سے تم استفادہ کر سکتے ہو قربانی تک, گویا کہ اس کو تم اپنے گھر سے نکلے مدینے سے یا کہیں سے بھی نکلے تو اس جانور پر سوار ہونا جائز ہے, اس جانور کا دودھ پینا جائز ہے, یہ ساری چیزیں. اس جانور سے اگر کوئی بچہ ہو تو اس بچے کا استعمال کرنا جائز ہے, تاکہ تم حج بیت اللہ سے فارغ ہو جاؤ. اس کے بعد جب قربانی کا موقع ہو تو جانور کو قربان کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے جانور کو اللہ تعالیٰ کی قربانی کے لیے طے کر لیا تو اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہیے, ایسی بات نہیں ہے. تم ان جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور اس جانور کی قربانی کی جگہ بیت اللہ کے پرانے گھر کے قریب میں, کعبۃ اللہ کے قریب میں اس جانور کو لے جا کر تم قربان کرو گے. یہ گویا کہ بات یہاں تک ایک موضوع پر تھی یعنی حضرت ابراہیم سے گفتگو, اس کے بعد بیچ میں مشرکین بھی مخاطب تھے اور ایک موضوع پوری طرح سے مکمل ہوتا. اب اسی سے ریلیٹڈ جو ہے قربانی کے فلسفے پر ایک بات آتی ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے, قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا, اور یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے, یہاں مخاطبین ہم ہو گئے, ہم اس لیے بھی سمجھیں کہ ہم بھی قربانی دیتے ہیں, بڑھ چڑھ کر قربانی دیتے ہیں, لیکن قربانی کے پیچھے جو مقاصد ہونی چاہیے, قربانی کا جو فلسفہ ہے, قربانی کے پیچھے جو حکمت ہے, قربانی سے جو چاہا جاتا ہے, کیا واقعی میں اور آپ بکرے اور گائے کی قربانی دیتے ہوئے وہ مقاصد پورا کرنے کی تمنا رکھتے ہیں؟ یہ آج ہمارے سامنے آئینا ہے. پانچ مقاصد آتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے, قربانی کے پانچ مقاصد. پہلی بات تو ایک جو پریامبل کے طور پر یا یوں کہیے کہ تمہیدی نقطہ قربانی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ولکل امت جعلنا من سکا لیذکر اسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا. یہ گویا کہ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح سے ہم روزے کے بارے میں دیکھتے ہیں, کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم, تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے پچھلے لوگوں پر روزے فرض تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہبی جو عبادتیں ہیں, یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ ساری امت کے اندر اس نے اس طریقے کو مقرر کیا تھا, بعد میں لوگوں نے بدل ڈالا. روزے کا بھی ایک طریقہ تھا, لوگوں نے بدل ڈالا ہوگا. نماز کا بھی ایک طریقہ تھا, لوگوں نے نماز کی کیفیت اور حیثیت بدل دی. اسی طرح قربانی بھی ہر امت کے اندر پائی گئی, قربانی کی عبادت, قربانی کا طریقہ ہر امت کے اندر پایا جاتا ہے. اس کی شروعات آپ دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور خابیل, ان دونوں نے قربانی دی. اس قربانی کا ذکر ہم دیکھتے ہیں غالباً سورہ مائدہ میں, کل شاید اس کی تلاوت ہوئی تھی, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل اور خابیل کی قربانی کا ذکر کیا ہے. اس قرب قربان فتقبل من احدہما, کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے جب قربانی انہوں نے دی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا. اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو اس وقت کی ہے. قربانی کا تصور ساری انسانیت کے اندر پایا جاتا ہے, یہ صرف مسلمانوں کا شعار نہیں ہے, یہ صرف امت مسلمہ کے اندر یہ عبادت نہیں ہے, ہر امت کے اندر یہ عبادت پائی گئی ہے, یہ طریقہ پایا گیا ہے. اس پر ہم نے تین چار سال پہلے گفتگو کی تھی, آج ان چیزوں کو یادہ کر دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے. اگر ہم ویداس کی کتاب دیکھیں گے تو وید کی کتابوں میں بھی قربانی کا طریقہ اور تصور پایا جاتا ہے. گو کہ آج کے ہندو قربانی کی مخالفت کرتے ہیں, اہمسا کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ غلط بات کرتے ہیں, خود اپنی مذہبی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں. ویداس کا مطالعہ چونکہ یہ لوگ نہیں کرتے, رامائن اور مہابھارت سے چمٹے ہوئے ہیں, اس لیے ان کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی, لیکن ویداس میں قربانی کا تصور ملتا ہے. یہ اس نقطے کے تحت میں بیان کر رہا ہوں کہ ولکل امت جعلنا من سکا, اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا, یہ انسانیت کے اندر, ساری امت کے اندر, ساری انسانیت کے اندر یہ طریقہ پایا گیا. اس میں ہم قدیم ترین مذہبوں کو لیں تو ہندوؤں کے اندر بھی اس کا روایت پایا جاتا تھا. ہندو مت میں رگ ویدا کے اندر یگینا کے نام سے یگنیا کا ایک تصور ملتا ہے. وہ یگنیا یہ ہے کہ خدا کے لیے بعض خداؤں نے مل کر قربانی دی, اس کا ایک تصور ہے, اس کا ایک فلسفہ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے یہاں بھی عبادت کا تصور پایا جاتا ہے. بیل کو رودرا نام کی دیو کے نام سے قربان کرتے تھے, گھوڑوں کی قربانی کا تصور ان کے پاس پایا جاتا ہے جسے اشوامیدھا کے نام سے یاد کرتے ہیں. صرف لڑکا پیدا ہو اس منت کے لیے جو لوگ قربانی کرتے ہیں اسے پترکمیا کہا جاتا ہے, جو قربانی کا تصور ان کی کتابوں میں. تزکیہ نفس کے لیے, نفس کی پاکی اور صفائی کے لیے جو قربانی دی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے پریاشتا, اس نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. قربانی کا تصور ان کے یہاں بہت قدیم ہے اور پہلے سے پایا جاتا ہے. ان کی ذبح کا طریقہ غلط ہے. یہ اور بات ہے جیسے ہر چیز میں غلطی آ گئی. روزہ ہے, روزے میں پھل کا جوس پیتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, یہ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تصور انسانیت کے اندر قدیم ترین ہے, یہ طریقہ قدیم طریقہ پایا جاتا ہے. ہجی ویلز کی کتاب جو انسانی تاریخ کے سلسلے میں بڑی پیاری کتاب ہے, اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ آج سے 20,000 سال پہلے کے انسانوں کا جو ذکر ملتا ہے, 20,000 سال پہلے کے انسانوں کا, وہ لکھتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ شکار کے لیے جاتے تھے. ان کے یہاں اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. شکار کے لیے جب جاتے تھے تو خواتین بیچ میں جمع ہو جاتی تھی, مرد لوگ اطراف جمع ہو جاتے تھے, پھر بھگوان کے نام سے عبادت ہوتی تھی. ہجی ویلز نے اپنے پتہ نہیں کن سورسز سے لکھا ہے, لیکن لکھا ہے کہ وہ لوگ قربانی دیتے تھے, اور اس لیے قربانی دیتے تھے کہ ہمارے مرد, قبیلے کے مرد جا رہے ہیں شکار کرنے کے لیے. شکار کرنے میں ان کو کامیابی ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود شکار ہو جائیں, انہیں کوئی بھیڑیا اچھک لے, انہیں کوئی شیر حملہ کر لے, ایسا نہ ہو. اس کے لیے وہ بھیڑ اور بکری کو قربانی دیتے تھے. ہجی ویلز نے لکھا ہے کہ قدیم ترین انسانیت کا طریقہ رہا ہے. میکسیکن سوسائٹی میں تو انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی, اگر بارش نہیں ہوتی تو بچے کی قربانی دی جاتی تھی. غلط چیزیں ہیں یہ, لیکن قربانی کا کانسیپٹ جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہر امت کے اندر قربانی کا کانسیپٹ پایا جاتا تھا. یہودیوں کے اندر بھی قربانی کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ پروردگار تمہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. انہوں نے بڑی تعویلیں کی, بہت اپج پیش کیے, یہ کریں وہ کریں. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. تو گویا کہ ان کے پاس بھی قربانی کا ذکر ہے اور تصور ملتا ہے. ان کے یہاں تو عقیقے کا بھی تصور ملتا ہے. بدھ مت اور جین مت ان دونوں مذاہب میں تو قربانی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ باغی مذاہب ہیں, یہ گویا کہ ریوولٹ کرنے والے مذاہب تھے, ان کے اندر تو نہیں ملتا. اس طرح گویا کہ انسانی تاریخ کے اندر قربانی کا تصور پایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ تصور گویا کہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے کہ وہ خدا کے آگے قربانی کرے. کیوں کرے؟ اب وہ فلسفہ ہے, پانچ رکعت آئیں گے, لیکن قربانی کرنا یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے, اور اول روز سے انسان نے یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جانور دیے اس پہ لوگ نام لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قربانی کرتے ہیں. قربانی کرنے کے جو مسائل, جو مقاصد ہیں, اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ پانچ ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ما رزقہم اللہ من بہیمۃ الانعام, اللہ تعالیٰ نے جو رزق جانوروں میں سے جو رزق تم کو عطا کیا ہے, جو جانور تم کو عطا کیے ہیں, اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ عطا کیا ہے, اس کا یہ انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا اقرار کرنے اور سب کچھ اس کا ہے اس کا اعتراف کرنے کے لیے قربانی دینی چاہیے. آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ بکرا میرا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے نام پر دے رہا ہوں. اس لیے کہ ہم قربانی کے دوران دعا کرتے ہیں تو وہ انی وجہت وجہ للہ پڑھنے کے بعد کل انا صلاتی ونسکی ومحیا ومماتی للہ رب العالمین, وہ دو آیتیں پڑھتے ہیں طویل. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہ مومن کا ولک, اے پروردگار یہ جانور تیری طرف سے ہیں اور تیرے ہی لیے میں حاضر کرتا ہوں. یہ کانسیپٹ, یہ تصور کے ساتھ جو جانور تم قربانی کرتے ہو, اس میں یہ تصور تمہارے پاس ہو کہ تمہاری کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں, نہ جانور ہے, نہ تمہاری جان ہے, نہ تمہارا جسم ہے, کوئی چیز تمہاری نہیں ہے, جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, لہٰذا اللہ کے راہ میں قربان کرو. نفس, فکر, یہ تمہارا نہیں, اللہ کا دیا ہوا ہے. اس میں غلط خیالات آ کر بیٹھ گئے ہوں تو غلط خیالات کو ہٹانا اور اسلامی خیالات کو جمانا, یہ قربانی ہے اسلام کی. جسم تمہارا نہیں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, تو جسم کا حق یہ ہے کہ روزہ رکھیں اور نماز پڑھیں, یہ گویا کہ جسم کی قربانی ہے. مال تمہارا نہیں, اللہ کا دیا ہوا ہے, تو مال میں سے کچھ مال نکال کر غریبوں کے حوالے کرنا چاہیے, یہ گویا کہ مال کی قربانی ہے, زکات. اسی طرح جہاد میں جانا, یہ جان کی قربانی ہے. اور جانوروں کی قربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو تسلیم کرنا کہ کوئی چیز تمہارا نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ تصور پیدا کرو. ورنہ آدمی میں میرا کہتا ہے, ہر چیز کے بارے میں وہ اپنا کلیم ظاہر کرتا ہے, نہیں کوئی چیز اس کا نہیں ہے, ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. ما رزقہم من بہیمۃ الانعام, جانوروں میں سے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دی ہیں اس کے احسان کے نتیجے میں تم کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنی چاہیے. فإلهکم الہ واحد, نمبر ایک. نقطہ نمبر دو قربانی کرنے کا یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے. فلسفہ نہیں, کیوں قربانی کریں, کیوں جانور کو دیں, جانور کی جان کیوں ضائع کریں, اس میں اتنے پیسے لگتے ہیں, اس کی بجائے یہ پیسے اٹھا کر ہم کسی مدرسے کو دے دیں گے, کسی غریب کے لیے دے دیں گے, نہیں کوئی چیز نہیں. پلاؤ اسلمو, اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. بلا کیوں چرا آدمی سر نیاز تسلیم کم کرے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکائے. اور قربانی سے یہی کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکاؤ, اور جھکانے میں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. مبشر المقبتین, مقبتین کہتے ہیں عجز و نیاز کرنے والے, دل کو پگھلانے والے, اللہ سے محبت کرنے والے. یعنی ظاہری طور پر بھی تم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو, اور دل سے بھی تم اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر ہو جاؤ. قربانی کا دوسرا مقصد یہ ہے. کہ قربانی کرتے ہوئے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنے کا جذبہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے. جن لوگوں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ظاہری طور پر بھی سرنڈر ہو گئے اور دل بھی ان کا سرنڈر ہو گیا، ان کے بارے میں یہ بات آئے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں مسلمان ہیں ان کا طریقہ. دیکھیں اس میں مشرکین کو بھی خطاب ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو طریقہ ایجاد کیا اور پھر قربانی سے جو چاہا جاتا ہے وہ یہ ہے اور تمہارا طریقہ یہ ہے. یہ ان کو بھی خطاب ہے، ہمارے لیے بھی خطاب ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر ہوں تو کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گے. نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ہماری جلد پر، ہمارے جسم پر تپتپی جاری ہو جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین اور اسلام، اس کا ذکر جب آئے گا کسی محفل میں تو مومن بندے وہ ہوتے ہیں جبکہ ان کے جسم پر کپکپی جاری ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گویا کہ ان کا دل جھک جاتا ہے، وہ بہت نرم ہو جاتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ وہ صبر کا رویہ اختیار کرنے والے، جمنے والے، کسی بات پر جمنے والے. اور تیسری بات یہ کہ وہ نماز کے قائم کرنے والے. چوتھی بات یہ کہ اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ دوسرا فائدہ ہے قربانی کرنے کر کے، قربانی کرنے کے نتیجے میں سرنڈر کی کیفیت پیدا ہو. اور سرنڈر کریں تو یہ نماز اور انفاق اور اللہ تعالیٰ کے آگے کب کپی داری ہونا، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جانی چاہیے، اس کا اظہار ہے. نمبر دو. نمبر تین. والبدن جعلنا لکم من شعائر اللہ لکم فیها خیر. یہاں ایک خاص نقطہ گویا کہ اون کی طرف ذکر ہے، اس کا ذکر ہے. وہ اس لیے کہ یہودیوں نے یہ چرچا عام کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے، جو نئی شریعت، اس شریعت میں اون کو انہوں نے حلال کر لیا جبکہ اون حرام ہے. انہوں نے یہ سب گویا کہ اپنی من گھڑت چیزیں. قرآن نے کہا کہ نہیں، اون کو کس نے حرام قرار دیا؟ اون تو حلال ہے اور اس میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں. یہ گویا کہ صحرا کا سفینہ، لوگ اسے محبت کرتے تھے، یہ جنگوں میں کام آنے والا جانور، یہ صحرا میں سفر کے درمیان کام آنے والا، اسے کھاتے تھے، اس کی کھال، اس کے بال، اس کی چمڑی، اس کا گوشت، اس کا پانی، لوگ سب استعمال کرتے تھے. تو فیہا خیر، اس میں بہت سے منافع ہیں تمہارے لیے. تو جانور کو گویا کہ اون کو قربانی کرنے کا طریقہ یہاں آتا ہے. تیسری چیز جو گویا کہ قربانی کے پیچھے جو مقصد ہے وہ ابھی اس میں یہ بات آ گئی، وہ یہ کہ قداری کا سخر نہ لکم لال لکم تشکرون، شکر گزاری کا جذبہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے فوائد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے ڈسپوزل میں دے دیا اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، تم اس کا گوشت کھاتے ہو، تم اس کی کھال استعمال کرتے ہو، تم اس کی ٹانری، اس کے چمڑے سے تم اپنی ٹانریاں چلاتے ہو، تم جو ہے اس کے بال سے جو اون ہے اس سے تم اپنے لیے لباس تیار کرتے ہو، بہت سے فائدے تم اس سے استعمال کرتے ہو. تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اس کے لیے قربانی ہے. شکریہ ادا کرنے کے لیے قربانی کا گویا کہ فلسفہ ہوا. اور اس میں ایک بات یہ آئی کہ اون کو کیسے قربانی کی جائے. قرآن نے کہا ہے ثواب کا مطلب کھڑے کر کے اسے قربانی کرنے کا طریقہ. یہ ساری باتیں بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اون کو کھڑا کر کے قربانی کی جاتی ہے، اسے لٹا کر قربانی نہیں کی جاتی، وہ بات آ گئی بیچ میں. اور یہ کہا کہ جب جانور اون گر جائے، ٹھنڈا پڑ جائے اور زمین پر جب گر جائے، اس کی پیٹ لگ جائے جب زمین پر، تو اس کا گوشت تم بھی کھاؤ اور کھانے اور موتر، یعنی مانگنے والے مجبور آدمی کو بھی اور وہ مجبور آدمی جو آ کر نہیں مانتا ان سب کو تم کھلاؤ. اس لیے کہ کفار و مشرکین کے پاس، مکے کے لوگوں کے پاس یہ تصور تھا کہ قربانی جو اللہ کے نام سے دے دی جاتی ہے اسے ہم کو نہیں کھانا چاہیے، یہ تصور تھا. قرآن نے کہا کہ یہ تصور غلط ہے، اللہ کے نام پر قربانی دینے کے بعد تم بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. وہ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ اسے لے جا کر خدا کے دروازے پر چڑھاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ اس خون کے خوشبو سے محظوظ ہوتا ہے اور اس کے آستانے پر کھانے کی چیزیں چڑھاتے تھے. یہ قدیم جاہلیت میں ایسے ہی تھا. اور آج کے ہندو کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لے جا کر کیلے رکھتے ہیں، مٹھائیاں رکھتے ہیں اور اود بتی جلاتے ہیں، یہ تصور کہ ان کا خدا جو ہے وہ سونگنے کے بعد خوش ہو جائے گا، تمہارے طور سے وہ خوش ہو جائے گا، پھر تمہاری مرادیں پوری کر دے گا. گویا کہ وہ خدا کے سامنے رشوت دیتے ہیں اور خدا کو خوش کرتے ہیں. یہ تصور سے خدا تعالیٰ خالی بلند ہے، وہ ایسی چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے اس تصورات سے. تیسرا کانسیپٹ ہے کہ لعلکم تشکرون. کیوں؟ اس لیے کہ کذالک سخرنا، اس نے تمہارے لیے مسخر کیا، اس نے تمہارے ڈسپوزل میں دیا، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. تو فائدہ اٹھاتے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ قربانی بھی کرنی چاہیے. نمبر تین. نمبر چار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ چاہتا ہے دلوں کا. اللہ تعالیٰ کا تقویٰ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کے احکام کو ماننے کا جذبہ یہ چاہتا ہے. اس لیے یہ بہت مشہور آیت جو ہمارے ہاں اکثر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، یہ آیت لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا. پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو قربانی سے چوتھی چیز یہ چاہی جاتی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو. نوٹ کرتے جائیں گے، واقعی ہم قربانی کرتے ہوئے تصورات نہیں ہمارے پاس، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزارے کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر ہونے کے جذبے سے ہم قربانی دیتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مالکیت کو تسلیم کر کے سب کچھ اس کا ہے اور اس کی راہ میں لٹا دیں گے ساری چیزیں، اس تصور سے ہم قربانی دیتے ہیں؟ کیا تقوی کا رویہ اختیار کرنے، تقوی کا شعار پیدا کرنے کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں؟ یہ نوٹ کرنا چاہیے. اور آخر بات یہ ہے کہ کذالک سخر حالتم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا، کفر کی شرک کی گندگیوں میں ملوث ہونے سے اس نے تم کو بچایا. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا. تو اسلام کی نعمت کے ملنے پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے. اور یہ قربانی کے جو پانچ مقاصد ہیں، یہ صرف حج کے موسم میں بیت العتیق کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس جو قربانی دی جاتی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ عام زمانوں میں عام امت مسلمہ کے افراد کو بقرعید کے دن جو قربانی ہم دیتے ہیں وہ بھی اس گویا کہ احکام کے تحت آ گئے ہیں. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ قربانی کے یہ جو احکام آئے ہیں یہ صرف حج کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، عام امت مسلمہ کے لیے یہ احکام ہیں کہ تم حج کے لیے نہ جا سکو تو کم از کم حاجیوں کی ساتھ دینے کے لیے تم اپنے مقام پر قربانی کرو. اور ان کے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر اگر ہم قربانی کریں گے تو گویا کہ ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی ہم بسر کریں گے. ورنہ یہ کہ ایک رسم ہے، ایک شعار ہے، ایک شیوا ہے، ایک طریقہ ہے اور سب عام لوگ کرتے تو ہم بھی کر دیتے ہیں. ہماری قربانی ایسی نہیں ہونا چاہیے، ہماری قربانی کے اندر روح ہونی چاہیے، اسپرٹ ہونی چاہیے، وہ جو فلسفہ جو حکمت ہے اس کے شعور کے ساتھ ہم کو قربانی دینی چاہیے. یہاں گویا کہ قربانی کا موضوع ختم. اس کے بعد مدنی آیات شروع ہوتی ہیں اور چار آیتیں بیچ میں مدنی ہیں، وہ گویا کہ جہاد کا حکم ہے. اس میں بات یوں شروع ہوتی ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف سے مدافعت کرے گا. کتنی بڑی بات، بشارت ہے مومنین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی مدافعت کرے گا، ان کے ڈیمز میں اللہ تعالیٰ لڑنے کے لیے تیار ہے، ان کی مدافعت کرے گا، ان کو جو ہے ان کی حفاظت کرے گا اور لوگ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پشت پناہی کرنے کے لیے تیار ہے. یہ گویا مومنین کو اس بحث کا آغاز یہ ہوا کہ مومنین کو بشارت ہے، اب جنگ پر ابھارا جا رہا ہے. اور متفقہ طور پر سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں جنگ کی اجازت دی گئی ہے، جنگ کا حکم نہیں ہے. بقرہ میں جنگ کا حکم، جنگ کرو، لیکن یہ جنگ کی اجازت ہے، جب تم کو اجازت ہے کہ تم لڑو، تلوار اٹھانے کی اب تم کو اجازت دی جاتی ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لڑنا کفار کے ساتھ اس لیے ہے کہ ان اللہ لا یحب کل خبان کفور، یہ ناسپاس لوگ، ناشکرے لوگ، خدا کی نعمتیں پا کر، کعبے کی تولیت پا کر اور کعبے کو جس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا اس عہد کو توڑنے والے یہ لوگ، ان کے خلاف جنگ ہونی چاہیے، ان کفار مشرکین کے خلاف جنگ ہونی چاہیے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون، دوسری وجہ کہ مسلمان مظلوم ہیں، مظلوم ہے، اس لیے مظلوم کی مدافعت کے لیے اللہ تعالیٰ حاضر ہے. اور مسلمان مظلوم ہے، بے گھر گھروں سے نکالے گئے اور بہت مصیبتوں کے ساتھ نکالے گئے. یہ موقع نہیں ہے ہم لوگ تفصیل میں جانے کا کہ ہجرت میں کیا کیا ظلم مسلمانوں نے سہا، صحابہ اکرام نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی. صحابہ اکرام جانے لگے، صہیب رومی جانے لگے، لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ تمہارا یہ سارا مال مکے میں رکھ کر جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں تو روم کا آیا ہوا ہوں. کہا کہ نہیں، تم نے مکے میں کمایا تھا، مکے میں اس سارا مال کو رکھو، خالی ہاتھ چلو. جیسے تم خالی ہاتھ مکے میں آئے تھے، خالی ہاتھ یہاں سے نکل جانا چاہیے. صہیب رومی نے سارا مال مشرکین کے سامنے اور نہتے ہاتھ چلے گئے مدینے میں. اللہ کے رسول نے بہت تعریف کی اور سورہ سب کی وہ آیت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شان میں یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. صہیب نے بہت بڑی تجارت کی، بہت بڑا فائدہ کا کام کیا کہ سارا مال اور ساری دولت انہوں نے کفار کے حوالے کر کے اسلام کی خاطر انہوں نے ہجرت کی. بہت ظلم و ستم کے ساتھ مسلمان نکالے گئے، مظلوم مسلمان ہیں جو مکے سے نکالے گئے. لہذا ان کی مظلومیت کی وجہ سے اب ان کو حق ملتا ہے کہ یہ تلوار اٹھائیں اور جہاد کریں. اب نوٹ کرنے کی بات ہے، ہندوستان میں بھی کبھی کبھی ہم جہاد کی بات کرتے ہیں اور یہاں وہاں جو ہے کچھ کیل گھنٹے کے کام کر دیتے ہیں، ادھر ادھر سے دو چار پٹاخ پھوڑ دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم جہاد کا کام کرتے ہیں. اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس راہ میں جو مرد گیا کنڈو مڑنا نیرا جنت، آنکھ بند کرے تو سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ تصور کے تحت نوجوانوں کو اکسایا جاتا ہے. آپ نوٹ کریں، مسلمانوں میں اس زمانے کے اور اس زمانے میں جب جہاد کی اجازت دی گئی تو دونوں میں کیا فرق ہے، نوٹ کر لیں. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ناحق یہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے وطن سے نکالے گئے، ان کی مظلومی کی سبب یہ ہے. اور آج مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں؟ مسلمان اس وجہ سے پٹ رہے ہیں کہ ناحق ہم نے ہندوؤں کو ان کے ملک کے قصے سے نکالا. وہ کہ پاکستان کو جو الگ کر لیا گیا، یہ دلائل ان کی کتابوں میں، سرورکار کی کتابوں میں دلیل ملے گی کہ ہمارا ایک انگ، ہماری ماتربھومی کا ایک انگ انہوں نے پاکستان کے نام سے نکال لیا. یہاں مسلمان مظلوم اس لیے تھے کہ وطن سے مجبوراً نکالے گئے اور آج ہم اس لیے مظلوم ہیں, ہم اس لیے پیٹے جاتے ہیں کہ ہم گویا کہ ظالم ہو گئے ان کی نگاہ میں. ہم نے ظلم کیا, ہندو مظلوم ہیں اور ان کی سرزمین سے ان کو بے دخل کر دیا گیا, زمین کا ایک حصہ اسنیچ کر لیا گیا, توڑ لیا گیا. نوٹ کیجئے کہاں فرق ہے, ہم کہاں وہ کہاں. دوسری بات یہ ہے کہ یقول ربنا اللہ, ان کا کلیم تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے اس لیے وہ مظلوم تھے, اور آج مظلوم ہم اس لیے ہیں کہ ہم نے یہاں اللہ ہمارا رب ہے اعلان ہی نہیں کیا, ہم نے یہاں یہ دعوت ہی نہیں دی, اس لیے آج ہم پیٹے جاتے ہیں. اب ان مصیبتوں میں گرفتار پھر جہاد کا نعرہ بلند کرتے ہیں ہمارے مسلمان. نوٹ کیجئے وہاں اس لیے کہ وہ مظلوم ہو کر گھر سے نکالے گئے, یہاں ہم پر یہ چارج ہے کہ تم ظالم ہو اور ہمارا ملک تم نے توڑا. دوسرا چارج یہ ہے مسلمانوں پر, اور واقعی ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب اقرار کیا, اعلان کیا, اس کی شہادت دی, اور ہم یہ ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں کرایا, اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ لوگوں کو نہیں پہنچایا, اللہ تعالیٰ کے دین سے ہم نے واقف نہیں کرایا. اس میں ہم موجود ہوتے ہوئے آج ہم جہاد کی بات کرتے ہیں, اور مفسرین میں لکھا ہے, مفسرین نے خاص کر امین حسن اصلاحی صاحب نے, مسلمانوں کو 13 سال تک اجازت نہیں تھی جہاد کی. اب کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مرکزیت قائم ہو گئی, ان کی اجتماعی حیثیت بن گئی, تنظیم ان کی بن گئی. آج امت مسلمہ ہندوستان میں منتشر, جس کا شیرازہ بکھرا ہوا, اور ایسے شیرازہ بکھری ہوئی امت کو جہاد کا حکم نہیں ہے. جب تک اس کی ایک جماعت نہ ہو, ان کا ایک امیر نہ ہو, اس وقت تک جہاد فرض نہیں ہے. مفسرین نے اس پر اتفاق کیا ہے. تو مسلمانوں کو 13 سال کے بعد اب اجازت ملی ہے کہ جہاد کے لیے وہ قلم اٹھائیں, تلوار اٹھائیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ یہ بیان کیا, جس پر آج ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی, وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم نہ دیتا, مسلمانوں سے نہ کہتا کہ وہ تلوار اٹھائیں, نکلیں اللہ کے راستے میں, تو کیا ہوتا تھا؟ وہ یہ ہوتا تھا کہ لہدمت سوامیوں وبیوں و صلواتوں و مساجدوں, یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ذکر کے اللہ تعالیٰ نے, خانقاہیں, گرجا گھر اور کنیسے یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ, عیسائیوں کی عبادت گاہ اور خانقاہیں اور مساجد جن میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے, یہ ساری عبادت گاہیں مسمار کر ڈالی جاتی ہیں. دنیا میں شریر لوگ, شیاطین لوگ, مفسد لوگ پائے جاتے ہیں, اور وہ مسجدوں کو ڈھانے میں کبھی بھی ذرا بھی ان کو دکھ نہیں ہوتا, وہ مسجدوں کو گرا سکتے ہیں, گرجا گھروں کو گرا سکتے ہیں. آج ہندوستان میں سب کچھ ہوتا ہے, مسجدیں بھی مسمار کی جاتی ہیں, کرسچنوں پر بھی جو ظلم و ستم ہوتا ہے, چرچز بھی جلائے جاتے ہیں, یہ شقی القلب لوگ یہ سب کر سکتے ہیں, اور دنیا میں ایسا ہوتا رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم نہیں دیتا تو دنیا میں یہ ساری عبادت ختم ہو جاتی تھیں. اس کے پیچھے خاص ہوتا ہے نوٹ کرنے کا, وہ یہ کہ سورہ حدید میں ایک بات آتی ہے کہ سورہ حدید میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا تھا اور لوہا ہم نے اس لیے اتارا کہ اس میں جنگی فوائد ہیں, تو عیسائیوں نے یہ کمنٹ کیا مسلمانوں پر کہ یہ بھی بھلا کوئی مذہب ہے اسلام جس میں جو ہے دنیاوی باتیں کی جاتی ہیں اور جہاد کا حکم ہے؟ جہاد کو مذہبی چیز نہیں سمجھتے تھے وہ یہ گویا کہ دنیاوی چیز سمجھتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے کہا, اور رہبانیت کی وہ بات کرتے تھے, اللہ نے کہا کہ رہبانیت تمہاری ایجاد کرتا ہے, ہم نے رہبانیت تم پر فرض نہیں کیا, اور جہاد کرنا کوئی گویا کہ دنیاوی کام نہیں ہے, یہ عین دین کا کام ہے, عدل کا تقاضا ہے, قیام امن کے لیے جہاد ہونا چاہیے. تب اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو بتایا کہ تم جو کہتے ہو کہ جہاد کرنا گویا کہ وہ مفسدوں کا کام ہے, دنیاوی کام ہے, تو ذرا یہ بتاؤ کہ جہاد کا تصور نہیں پایا جاتا تو تمہارے چرچز کبھی کے بنا ہو جاتے, آج تک تمہارے چرچز قائم نہیں رہتے تھے. اس بات کو کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروعات کی سوامیوں سے, ان کی خانقاہوں سے اور قبیلوں اور ان کے گرجا گھروں سے بات کا آغاز کیا, اس لیے کہ تمہارا یہ اعتراض کہ جہاد کرنا گویا کہ دنیا پرستوں کا کام ہے, دنیا داروں کا کام ہے, نہیں ہے دنیا داروں کا کام, نہیں, یہ اللہ کا بتایا ہوا کام ہے. اور جب تک لوگ جہاد کرتے رہیں گے دنیا میں عبادت گاہیں محفوظ ہوں گی, اور جب جہاد کو ختم کر دیا جائے گا تو تمہاری مسجدیں, تمہاری کنیسیں, تمہاری گرجا گھر, تمہارے خانقاہیں سب تباہ کر کے رکھ دیے جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا. اور آخر بات یہ آ گئی کہ ہم جو ہے مومنین کی مدد کریں گے. بلا ینصرن اللہ ما ینصر, اللہ کے راستے میں جو لوگ مدد کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا, اللہ کے راستے میں جو لوگ کام کریں گے اللہ ان کی پشت پناہی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو یہاں مکناؤں کے لال مکے میں اگر اقتدار عطا کرے گا تو مومنین تم جیسے نہیں ہوں گے, کفار کو کہا کہ تم جیسے نہیں ہوں گے, یہ لوگ نماز قائم کریں گے, زکات دیں گے, نیکیوں کا حکم دیں گے, برائیوں سے روکیں گے, وللہ عاقبت الامور, اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا نگران ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کا انجام کر اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے, لیکن مومنین کو اگر اقتدار بخشا گیا, صحابہ کرام کو اگر مکہ مل گیا اور انہوں نے اسے کیپچر کیا, یہ گویا کفار مشرکین کو تحدید ہے, وارن کر دیا گیا کہ اب تمہارے دن پورے ہو چکے, اب تم مکے سے بے دخل کیے جانے والے ہو, اور تم کو اگر نکالا جائے گا اور مسلمانوں کے اس ملک کی خلافت عطا ہوگی تو وہ کیسے ہوں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے, زکات دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے, برائیوں سے روکیں گے, یہ ان کا طریقہ ہوگا, یہ ان کا شعار ہوگا. آج انہیں باتوں پر ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہے کل جو باتیں آئے گی اس میں انبیاء کا ذکر آئے گا. اور وہاں کیا گیا اب قریش کے لوگوں کو کہ اتنی ساری باتیں آنے کے باوجود اگر تم سنبھلتے نہیں تو تمہارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا جیسے قوم نوح کا ہوا, فلاں فلاں قوم کا ذکر آ رہا ہے. انہی باتوں پر آج کی ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. ہمارے درمیان آج دو معزز مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ آئے ہوئے ہیں جامعۃ الفلاح کے سفیر بن کر. ہندوستان میں کئی دینی مدارس پائے جاتے ہیں لیکن جامعۃ الفلاح ایک ایسا دینی درسگاہ, ایک ایسا مدرسہ ہے. مجھے بھی وہاں بارہا جانے کا موقع ہوا, شرف ملا ہے اور وہاں کے بزرگوں سے میں نے استفادہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ 8-8 دن میں مجھے وہاں قیام کرنے کا موقع ملا, قرآن مجید کی باتیں وہاں سیکھنے کا سمجھنے کا مجھے اس مدرسے میں موقع ملا ہے. وہاں جو اعظم گڑھ میں یہ مدرسہ ہے جامعۃ الفلاح کے نام سے, 5000 سے زیادہ یہاں طلبا پڑھتے ہیں. اس مدرسے کی